کہ جس کے بدن خاکی میں روح قدسی پھونکی گئی تھی، سجدہ کرنے سے گریز کیا غرور و تکبر کی بنا پر۔ پس اسے آستانہ ایزدی سے نکال دیا گیا، اور وہ روز قیامت تک ابن آدم کو بتوں، ظلم و جور، ظلمت و جہالت سے گمراہ کرنے میں کوشاں رہے گا۔
سہونی عیسائیوں کے آخر الزمان کے عقیدے میں اہم بلکہ کلیدی کردار ادا کرنے والا محوری عامل شیطان ہے۔ ادیان توحیدی میں شیطان مختلف صورتوں کا حامل ہوتا ہے، جبکہ مختلف مکاتب فکر میں اسے مختلف صورتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن آخر الزمان سے متعلق افکار و نظریات میں ایک قابل نفرت اور قبیح و قری قوت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ شیطان، ابلیس، دجال، منحوس اور قابل نفرت جاندار اور شیطانی قوت سب کے سب آخر الزمان میں لڑی جانے والی جنگ حق و باطل میں صفے باطل میں شامل ہوں گے۔
آخر الزمان کا ایک بنیادی محور شیطان اور اس کی موجودگی ہے، جو اپنے تمام توانائیوں کو ان نیک اندیش لوگوں اور اصلی منتظروں پر اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے اور ان کو اس راستے سے جانے پر روکتا ہے۔ سارے مذاہب اور تہذیبیں جو بھی اس مسئلے کو دکھاتی ہیں شیطان کے کردار کی طرف ضرور اشارہ کرتی ہیں۔ وہ شیطان جو اپنے طور اور طریقے سے ان لوگوں کو اپنے سرمنزل مقصود یعنی کمال بشریت تک نہیں پہنچنے دیتا اور ان لوگوں کو اس راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تقریباً سارے ہی مذاہب، مثلاً ہندو اور بدھسٹ بھی اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں۔
کتاب مقدس کی تعلیمات میں ہے کہ ملائکہ کے ایک گروہ لوسیفر نے درخشاں جسم اور خوبصورت چہرے والے ایک فرشتے کو اپنے پاس بلایا۔ یہ فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ اہل فلک ان کی تعریف کریں۔ گمراہ لوسیفر کی سزا یہ تھی کہ اسے عرش مولا سے دوزخ کے ادنا ترین درجے تک گرا دیا، اور اس روز تک اس نے پروردگار سے حضرت آدم اور حوا کو بہشت میں اعلیٰ مقام دیا گیا اور وہاں تعلیمات الہی سے استفادہ کرتے تھے اور اپنے خالق و معبود کی تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ انہیں صرف سرخ رنگ کے چمکدار خوبصورت سیب کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ لوسیفر ایک مکار اور پرفریب سانپ میں تبدیل ہو گیا اور اس نے حضرت حبا کو اپنی چرب زبانی سے دھوکا دیا۔ حضرت آدم اور حبا کے اس سیب کو کھانے کے بعد حقیقت حال سامنے آ گئی اور پھر شرم کے مارے انہوں نے خود کو پتوں کے ذریعے ڈھانپ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ان کے گناہ کی قرار واقعی سزا دی اور مکار سام سے ذلت آمیز انداز میں خطاب فرمایا، اور اس طرح سے آدم اور حوا کو بہشت سے نکالا گیا اور زمین ان کی جائے رہائش قرار پائی، اور ایک دوسرے کے غم و اندوہ کو برداشت کریں یوم الحساب اور روز قیامت تک۔
شیطان،
جیسا کہ میں نے کہا، شیطان کا نہ صرف ادیان ابراہیمی، عیسائیت اور یہودیت اور اسلام میں بلکہ پارسی مسلک میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اہورا کے مقابلے میں اہریمن کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ پارسی مسلک کے علاوہ ہندو مذہب میں اسورا کی اصطلاح کو شیطان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، البتہ یہ اصطلاح پہلوی زبان میں اہورا یا اہورا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اہورا پہلوی زبان میں خدائے وحدہ لا شریک کو کہتے ہیں، جبکہ ہندو مذہب میں کئی خداؤں کو کہا جاتا ہے، شر و فتنہ کے خداؤں کو۔ ایرانی اصطلاح میں اس کا متبادل دیو ہے۔ بہرحال تمام ادیان و مذاہب اور مسالک میں کسی نہ کسی طور پر اس خبیث موجود اور اس ام الفساد و فتنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
حکم خداوندی سے بعض قوتیں اس کائنات میں مخصوص کردار ادا کر رہی ہیں کہ جن میں سے ایک شیطان ہے جو اس زمن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
آسمانی ادیان کے افکار و نظریات اور عقائد میں ایک نافرمان اور باغی موجود کے کردار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی انسان ساز تعلیمات میں شیطان کو یہ پست مقام اور کردار اس وقت حاصل ہوا جب اس نے احکام خداوندی کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے اسے رحمت خداوندی سے دور کر دیا گیا روز قیامت تک، اور وہ راندہ درگاہ ہونے کی بنا پر یوم الحساب تک ذلت و خواری سے دوچار رہے گا۔ شیطان فرزند آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسے انسان کو گمراہ کرنے میں جتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ اسی تناسب سے خوشی مناتا ہے۔
لیکن مختلف ادیان میں شیطان کو مختلف صورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی طاقت و توانائی کو یکساں تصور نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھار مذہبی افکار میں شیطان کو صرف مکرانہ کردار کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور گاہے بگاہے انسانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسواس پیدا کرنے کی طاقت سے بھی کہیں زیادہ توانائی کا مالک تصور کیا جاتا ہے، گویا ادیان یہود و عیسائیت میں شیطان کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔
یہودی مذہب میں شیطان کو مکمل طاقت اور تسلط کا مالک تصور کیا جاتا ہے، اور یہی مسئلہ عیسائی مذہب میں داخل ہونے کے بعد اپنے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ مثلا جب آپ انجیل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، وہی پہلی اور حقیقی انجیل کا، تو اس کے چوتھے باب متھا یا میتھیوس ہیں، ابلیس کے تذکرے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت و نبوت عطا کی جاتی ہے اور وہ 40 روز تک صحراؤں اور بیابانوں میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کے بعد ابلیس ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ ابلیس اس قلمرو میں مکمل طاقت اور قوت کا مالک ہے کہ جس کے ذریعے شیطان اس نبی کو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ کاروان منزل مراد تک نہ پہنچ سکے۔
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہودیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ایسے یہودیوں سے جو ان پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، تم اپنے باپ ابلیس کی اولاد ہو اور تم اپنے والد کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہو اور شروع ہی سے قاتل تھا۔ پس ابلیس قاتل ہے، وہ حقیقت پسندی پر قائم نہیں ہے اور حقیقت کو قبول نہیں کرتا ہے، اسی بنا پر زمین میں حق موجود نہیں ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پس ابلیس جھوٹا ہے، اپنی ذات سے کہتا ہے کہ وہ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ ابلیس مکمل طرح سے جھوٹا ہے اور اس کے سارے کام جھوٹ کی اساس پر قائم ہیں، وہ جھوٹ کا مرکز ہے اور جھوٹ ہی سے کام کرتا ہے، اس کا سارا وجود جھوٹ ہے۔
شیطان کبھی کبھار کچھ عرصے کے لیے ہماورد اہورا مزدا کی صورت اختیار کر جاتا ہے تاکہ اہورا کی خلق شدہ بہشت کو تباہ کر دے اور اپنے شیطانی ساتھیوں، خونخاروں، صفاقوں، بد کردار ساتھیوں کے ساتھ مل کر سبزی و طرافت اور پاکیزگی کو نابود کر دے۔
در باور زرتشت،
زرتشت مذہب کے عقائد میں خداوند برائیوں کا خالق نہیں ہے، اس نے جھوٹ افترا کو پیدا نہیں کیا ہے، اور وہ پلیدیوں اور آلودگیوں کا خالق نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے شیطانی قوتوں کو پیدا کیا ہے۔ بنابر ان انسانوں کی زندگی میں خود انسان ہی جو شیطانی قوتوں کے پیدا ہونے کے باعث بنتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے عقائد کے مطابق اللہ نے ہر چیز کو نیک پیدا فرمایا ہے، اور دو ہمزاد گوہروں نے جسے خدا نے خلق فرمایا ہے اس کائنات کو وجود میں لایا۔ یہ ہمزاد گوہر جب انسانوں کے ذہن میں فطور کرتے ہیں، انسان ان کو اپنی طاقت سے یعنی علم و دانش کو خلق کرنے والا ہے، اور پیش رفت دہندہ یا اسے موجود رحمینوں میں دنیا کو تباہ و برباد کرنے والی دانائی اور علم، یہ انسان ہی ہے جو شیطان کو وجود میں لاتا ہے، جسے فارسی میں شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
بہرحال ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے بغیر اس دنیا کا وجود غیر ممکن نظر آتا ہے کہ یہ آگ سے پیدا ہونے والا اور آگ کھانے والا موجود انسانوں کی سعادت اور خوشبختی اور کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
در اسلام،
اسلام میں شیطان کے اس کردار کا فلسفہ اور ابلیس کو دی جانے والی مہلت کا مقصد جو قبل از ظہور تک ہے، یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی زندگی میں آزمایا جا سکے، نیک و بد، بد کردار اور نیک کا پتہ لگایا جا سکے۔ دیکھیے، جب انسان کو اختیار دیا گیا ہے تو اختیار اس امر کا متقاضی ہے کہ انسانی زندگی اصلاح اور ہدایت اور رہنمائی سے پہرور ہو۔
اسلامی روایات میں شیطان کی حیثیت اور مقام ابن آدم کو آزمانا اور اسے امتحان میں مبتلا کرنا ہے تاکہ نیک و بد کی تشخیص اور نشاندہی کی جا سکے اور انسان کے ایمان کے درجات آشکارا ہو سکے کہ اس کرہ خاکی پر انسان کی زندگی آزمائش و امتحان الہی کے بغیر نہیں گزر سکتی۔
شیطان،
یہودیت اور عیسائیت میں شیطان کے تحریف شدہ عقیدہ اور تصور کے برخلاف اسلامی تعلیمات میں شیطان کو قدرت مطلق حاصل نہیں ہوتی۔ شیطان عام لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرنے پر قادر ہے، ان کو دھوکہ اور فریب دے سکتا ہے، یا قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے سامنے بری چیزوں کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرنے پر قادر ہے۔ شیطان کے مخاطب کے ذہن میں حق کو باطل اور باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ البتہ یہاں آپ کو ایک نقطے پر گہری توجہ دینی ہوگی کہ شیطانی ماہیت اور اس کے وجود کے اعتبار سے کسی چیز کے باطل پہلو کو حق کے طور پر پیش کرنے پر قادر نہیں ہے، اور وہ شخص کے جس کا ایمان اور علم کمزور ہو اور کم ہوتا ہو اور جس کی معرفت مکمل نہ ہوئی ہو اور ایمان کامل نہیں ہو، شیطان کے پہلے اقدام یعنی باطل کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے عمل کے آغاز ہی میں یہ تصور کرنے لگتا ہے، البتہ اس کی وجہ خود وہ فرد ہوتا ہے۔
از دید صحیح و اصولی
اور اصولی نقطہ نگاہ کے مطابق شیطان ایک مخلوق خدا ہے کہ جسے انسان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرنے کے لیے اذن خدا سے محدود اور معین مدت کے لیے یہ طاقت اور توانائی حاصل ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ شیطان کو فاعل کے اعتبار سے کسی قسم کی طاقت حاصل نہیں ہے، یعنی آج کی دنیا میں شیطان کو ذرہ بھی عملاً طاقت و توانائی حاصل نہیں ہے۔ البتہ شیطان انسان کے امتحان کے لیے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔
دور حاضر میں مختلف امور میں شیطان کی موجودگی اور سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بابصیرت دل، بینا آنکھوں اور تیز سماعت کانوں سے مال و ثروت، طاقت و اقتدار اور مکاری و فریب کے پس پردہ ظاہر و پنہاں شیطان کے چہروں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی آواز کو سرمایہ دار اور تسلط پسند طاقتوں کے جھوٹے معابد میں سنا جا سکتا ہے۔ بے شک سیاسی، فوجی اور اقتصادی پہلو اور شعبے شیطان اور اس کے پیروکاروں کے قبضے میں ہیں۔
شیطان الان
عہد ظہور میں شیطان عام لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کر کے اپنی طاقت اور قوت جو حقیقت نہیں رکھتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ درگاہ ایزدی سے نکالے گئے ابلیس نام کے شیطان اور دور حاضر کے استعماری شیطانی قوتوں میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ مغربی استکباری قوتیں حقیقی شیطانی قوت سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ان استعماری قوتوں کا طرز عمل اور افکار اور حکمت عملی شیطانی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ استعماری قوتیں ہماری فکر و نظر پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور اگر وہ کوئی قدم اٹھاتی بھی ہیں تو یہ ہم ہیں جو ان استکباری قوتوں کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطانی فکر ان پر حکم فرما ہو گئی ہے، ابلیس کے پیروکار ہیں۔ یعنی اگر انسان عقل کے ناخن لے اور بیدار ہو جائے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ جابر استعماری قوتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
گویا شیطان اقتدار اور حکومت کی حوث میں گرفتار سیاستدانوں کے کانوں میں گمراہ کن آہو فکاں کرتا رہتا ہے کہ متکبر فوجی جنرل کو ہوشیار کرتا ہے کہ زمین پر شیطانی حکومت اور تسلط کو وسعت دو۔
دور حاضر میں طاقت اور اقتدار کے چار پہلو ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق ایسے پہلوؤں کی تعداد اتنی ہی ہے، نہ تو ان میں کمی اور نہ ہی ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی تعداد بڑھا کر پانچ نہیں کی جا سکتی۔ دور حاضر کی ہر چیز اور عامل ان چار پہلوؤں سے منسوب ہے، اور یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عامل کا منبع اور ماخذ یہی چار پہلو ہیں۔ طاقت کا پہلو سیاست ہے، دوسرا معیشت اور اقتصادیات، تیسرا فوج، اور چوتھا آخری ثقافتی پہلو ہے۔ آج کی دنیا میں ان چاروں پہلوؤں کو شیطانی قوتوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا کی سیاست شیطانی سیاست ہے، یعنی حقائق کو دگرگوں اور برعکس ظاہر کرنے کا دور اور مفاہیم میں تغیر و تبدل کر کے پیش کرنے کا دور۔ آج کی دنیا میں ہیومن حقائق اور مصدقہ مفاہیم کو تبدیل کرنا روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ مستکبرین معاشرے کے سفاک ترین اور خونخوار ترین افراد، اور ان کا گروہ سفاک ترین افراد کا گروہ ہے۔ سہونیوں نے خود کو آزادی پسند افراد اور گروہوں کا نام دے رکھا ہے، اور حقیقی مظلوموں کو تشدد پسند ترین افراد، گروہوں اور قوموں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اصطلاحات کو کسی حیرت انگیز طریقے سے تبدیل کیا ہے۔